1980 के मौसम गर्मा का आखिरी दिन था। 31 तारीख को सुबह 10 बजे गिलाने गर्ब से सद्दाम हुकूमत की ईरानी सरजमीन पर बमबारी की इत्तला मिली। इन इब्तदाई औकात में बिल्कुल वाज़े नहीं था कि क्या हुआ है और किस हद तक। दोपहर 1:30 बजे इलाम और देहलरान से बमबारी की इत्तला तेहरान पहुंची। 15 मिनट बाद अहवास से भी इत्तला मिली कि इसके हवाई अड्डे पर बमबारी की गई है। अहवास के 5 मिनट बाद 1:50 पर किरमानशाह से भी ऐसी ही रिपोर्ट आई। 5 मिनट बाद 1:55 पर बुशहर से भी इत्तला दी गई कि इस पर बमबारी की गई है। दोपहर ठीक 2 बजे दसफूल हंटिंग बेस पर भी बमबारी की गई। फजाइया की राहदारियों में हर कोई दंग रह गया कि क्या हुआ है। ऐनी शाहिदीन ने जैतूनी रंग के कई एक मिग तैयारों को ईरान के आसमान पर गोता लगाते और बम गिराते देखा। दसफूल हंटिंग बेस पर बमबारी को 20 मिनट गुजरे थे जब तेहरान के आसमान पर वही जैतूनी रंग के मिग नमूदार हुए। मेहराबाद एयरपोर्ट से सियाह धुएं के बादल उठने लगे। उस वक्त आयतुल्ला सैयद अली खामनाई मेहराबाद एयरपोर्ट के करीब जनरल फैक्ट्री में मजदूरों के साथ बात करने के लिए तैयार थे।
जब हम फैक्ट्री में दाखिल हो रहे थे तो एक कमरा था जिसके शुमाल में खिड़की थी। मैं वहां उस आवामी हॉल में कारकुनों को ले जाने का इंतजार कर रहा था जो डाइनिंग हॉल भी था, ताकि मैं वहां तकरीर करूं। मैं और कुछ गार्ड्स हम बैठे हुए थे कि अचानक एक जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी।
इसी लम्हे आयतुल्ला खामनाई ने कारकुनों के साथ गुफ्तगु मनसूख न करने का फैसला किया। वो सुकून से डाइस के पीछे गए और इनका हौसला बढ़ाया।
मैंने देखा कि तकरीर मुलतवी करके आया तो बुरा असर पड़ेगा, लिहाजा मैंने कहा कि मैं आकर तकरीर करूंगा, अलबत्ता मुख्तसर होगी। मैं हाल में आया, सब कारकुन पहले ही मौजूद थे। मैंने कहा कि ये कोई अजीब बात नहीं, दुश्मन ने हमला किया है, हम इन चीज़ों की तवक्को कर रहे थे। मैंने उनसे शायद 10 से 15 मिनट गुफ्तगु की और फिर कहा कि अब मुझे जाना होगा।
इस वक्त आयतुल्ला खामनाई उलमा का लिबास पहने हुए थे। वो कपड़े जो उन्होंने नौउमरी से पहने थे, लेकिन नहीं जानते थे कि तकदीर ने इनके लिए कोई और लिबास भी सिलवाया हुआ है।
मेरे जहन में आया कि मैं इस आबाकवा के साथ महाज पर नहीं जा सकता। मुस्तफ़ा चमरान से मशवरा किया, कैसा है कि मैं फौजी लिबास पहन लूं। उन्होंने कहा कि बहुत खूब, बहुत अच्छा है। मैंने भी देर नहीं की और जाकर फौरन फौजी वर्दी उठा ली और ज़िब-ए-तन की।
بسم الله القاسم الجبارين لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم امت مسلمان اینجا جبهه عشق است و ایمان اینجا جبهه نور است و قرآن।
ये बहरान और जंग के इब्तदाई सालों में रहबरे इनकलाब के अज़्म की दास्तान है।
اینجا جبهه رزم فولاد مردانی که میروند।
दस्तावेजी फिल्म फौजी लिबास में फौजी वर्दी में आयतुल्ला सैयद अली खामनाई की दास्तान। आठ फरवरी सन 1979 को फजाइये के बहुत से अहलकार सादा कपड़ों में अलवी स्कूल आए और फिर उन्होंने फौजी वर्दी पहनी। इमाम खुमैनी खिड़की के पास आए और फौजी जवानों ने इमाम को सलामी दी। इनकी फौजी सलामी एक नए कमांडर की पहचान थी। इसका मतलब है कि शाह का दौर खत्म हो गया। आयतुल्ला खामनाई ने इस तारीखी लम्हे का मुशाहिदा किया, वो लम्हा जिसने साबित कर दिया कि आप इनकलाब के मुश्किल दिनों के लिए फौज पर भरोसा कर सकते हैं। اس واقعے کی تصویر کی اشاعت سے شاہی فوج کے ستونوں میں زلزلہ آ گیا۔ 22 بہمن کی صبح 10 بجے فوج کے کمانڈر جنرل ہیڈ کوارٹر میں جمع ہوئے اور ایک تاریخی اعلان پر دستخط کیے۔ جب فوجی سربراہوں نے دیکھا کہ شکست یقینی ہے تو انہوں نے بختیار حکومت اور عوام کے درمیان ہونے والی لڑائی میں غیر جانبداری کا اعلان کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ انقلاب جیت گیا۔ اس وقت آیت اللہ خامنائی مہر آباد ہوائی اڈے کے قریب جنرل فیکٹری میں کارکنوں سے مہوے گفتگو تھے۔ کمیونسٹ اور بائیں بازو کی تحریکیں مزدور تحریک پر قبضہ کرنا چاہتی تھیں۔
وہ فیکٹری تھی جس پر انقلاب اسلامی کے ابتدائی دنوں میں یعنی 20 اور 21 فروری کو کمیونسٹوں وغیرہ نے حملہ کیا تاکہ وہاں ایک تنازع کھڑا ہو۔ وہ چاہتے تھے مزدوروں کی ایک جماعت بنائی جائے، چونکہ وہاں سینکڑوں کارخانے تھے۔ انہوں نے کوشش کی کہ مزدوروں کو اکٹھا کریں اور انہیں اپنے مقاصد کے لیے استعمال کریں۔ اس واقعے کے بعد ہم اس کی طرف متوجہ ہوئے اور اس میں پیش آنے والے واقعات کا بغور جائزہ لینے لگے۔
انقلاب کی کامیابی کے بعد میجر جنرل کرنی، جو انقلاب کے کمانڈروں میں سے ایک تھے، کو انقلابی فوج کا جوائنٹ چیف آف اسٹاف مقرر کیا گیا۔ فوج کو اب جوان افسروں پر سرمایہ کاری کرنی تھی اور اس میں وقت لگے گا۔ حال ہی میں کچھ بائیں بازو اور انتخابی اتحاد جیسے چھوٹے عسکری گروپ اور منافقین کھلے عام فوج کو ختم کرنے کی باتیں کر رہے تھے۔
برای نابودی سلطه امپریالیزم ما نیازمند این هستیم که ارگان هایی که در گذشته مورد سوء استفاده امپریالیزم قرار گرفته بودند منحل شوند و به جای اونها ارگان های مردمی به وجود بیاد. ارتش مهمترین ارگان ها.
در مورد بازسازی ارتش، بنیانگذاری ارتش نوین انقلابی ایران و بازسازی دستگاه حکومتی، سازمان چریکای فقیقت سه مسئله رو مطرح میکنه. اول اینکه این دستگاه بروکراسی، دستگاه دولتی و این ارتش، ارتش شاهنشاهی در خدمت دیکتاتوری فردی شاه و در خدمت سلطه امپریالیزم و تهاجم به کشورهای منطقه، ارگانهای جاسوسی امپریالیزم آمریکا در اینجا بوده و اینها هیچ کدومشون در خدمت منافع خلق و مردم نبودن، پس کلن باید کنار گذاشته
بشه. امام خمینی چاہتے تھے کہ فوج ملک اور انقلاب کے لیے باقی رہے۔
اینطور نیست که اشخاص نباشن، اشخاص مسلم نباشن، اشخاص درجات پایینی دیگه این فساد نیستن که اون بالایی بودن. فساد هرچی بود مال اون طبقه اول بود، این طبقه پایین را هم اون فساد را ندارن. الان نمیشد آقا ما بگیم که ارتش برن، ارتش برن، ما چیزی نداریم، نمیتونیم درستش کنیم. الان ما باید این ارتش را به صورت نگهش داریم، اون طبقه اول را بیرون کنیم، طبقات اول را از سالشگر به بالا بیرون برن و بعد این طبقات پایین را یه سازمانی بشون بدن، بعد بریم سراغ افراد بیرون. اگر یه فرد فرساله هست کنار بزنیم فرساله چند هست. این مسئله این نیست که حلش به زودی مثلا امشب مثلا شاه رفته فردا همه کارهای ما درست بشن، همه کارها را خراب کردن و رفتن. حالا شما باید این خراب را آباد شد. تدریج میخواد، تدریج میخواد آقا. این نمیشد الان ما بگیم ارتشی که نظام دیده و نظم دیده کنار بره، ارتشی که الان بی نظام مثلا بی نظام الان بخواد نمیشد. این باید تدریج بشد، باید درست چیز بشد، نظام پیدا بکنه و تبدیل بشد اون ارتش به این ارتش. اما همینطوری نمیشه این کار کرد. آقا من خواهش میکنم از شما که اون تندی جوانی تو رو یه قدی کنار بیارید. نه سرجون، من میدونم، من خودم هم جوان بودم. یه توقعات جوان ها دارن که این توقعات از باب اون عرض میکنم که انرژی که درشون هست، از باب اون قدرتی که درشون هست، میخوان همه مسائل شب حل بشه. اینطور نیست، مسائل اشکال داره، مشکل است. الان
آیت الله خامنه‌ای بھی امام خمینی کی اس رائے سے متفق تھے اور فوجی معاملات کی زیادہ دیکھ بھال کر رہے تھے۔ فوجی جوان بھی حیران رہ گئے جب انہوں نے دیکھا کہ ایک مذہبی رہنما کو فوج اور عسکری معاملات کا بخوبی علم ہے۔ یہ تجربہ ان کے جیل میں رہنے والے سالوں کی وجہ سے تھا، وہ سال جب آیت اللہ خامنائی فوجی جیلوں میں فوجیوں کے ساتھ قید تھے اور ان کی گفتگو سے انہیں فوجی ماحول کا علم ہوا۔
کچھ فوجیوں اور فوج کے اندرونی مسائل سے واقفیت ہو گئی تھی۔ میرے لیے شناسائی سب سے پہلے جیلوں سے ہوئی، کیونکہ میں کئی فوجی جیلوں میں رہ چکا تھا۔ میں وہاں سپاہیوں کے ساتھ اسی سیل میں تھا، ایک ہی جگہ قید تھے، مختلف رینکوں والے سپاہی اور افسروں کے ساتھ۔ اس تعلق کے علاوہ ہم اکٹھے عدالت میں بھی آتے جاتے تھے۔ میں فوجیوں کی کئی جیلوں میں رہا، اس چیز نے مجھے عسکری مسائل سے کافی زیادہ آشنا کر دیا اور یہیں سے فوجی معاملات میں میرا پہلا عمل دخل شروع ہوا۔
اس شناسائی کا ایک پہلو اور بھی تھا، انقلابی علماء کی طرف سے فوج کی حمایت۔ ان دنوں کردستان بائیں بازو اور علیحدگی پسند تنظیموں کی سرگرمیوں کا مرکز بنا ہوا تھا۔ ان عناصر نے فوجی بیرکوں پر حملہ کیا، میجر جنرل کرنی نے فوج کو مزاحمت کا حکم دیا تھا۔ تاہم عبوری حکومت فوج کے برعکس کردستان کی علیحدگی پسندوں کو مذاکرات اور سمجھوتے کے ذریعے رعایت دینا چاہتی تھی۔ میجر جنرل کرنی پر بہت زیادہ سیاسی دباؤ تھا۔ ان مشکل دنوں میں آیت اللہ خامنائی نے کرنی سے ملاقات کی۔
کام کے شروع میں ہی میں نے جناب کرنی سے کہا کہ مجھے یہ لباس بہت پسند ہے، یعنی فوجی لباس، اور اگر یہ مصروفیت اور مولویت نہ ہوتی تو میں آپ کے ساتھ آ کر فوج میں کام کرتا، مجھے کوئی عہدہ نہیں چاہیے، میرے لیے یہ ایک ستارہ ہی کافی ہے، ایک ستارہ۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ آئیں تو میں آپ کو شروع سے ہی کرنل کا درجہ دوں گا۔ وہ اس وقت اعلیٰ سطح کے کرنل تھے۔
تانک‌های سبک به نفر برهایی که سپاه پاسداران در روی اون قرار گرفتن در حال حرکت هست۔
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کے نام سے ایک نئی تنظیم بنائی گئی جو ایسے انقلابی نوجوانوں پر مشتمل تھی جن کی شاہی حکومت کے خلاف لڑنے کی ایک طویل تاریخ تھی۔
اینا همون کسانی بودند که در روزهای قیام خود به مقابله با توپ و تانک رژیم وابسته رفتن و حراسی از گلوله های مسلسل به خودشون راه ندادن۔
ایک فوجی افسر بنام یوسف کلاہ دوز جو کہ سپاہ کے بانیوں میں سے ایک تھا، رضاکارانہ سپاہ کا رکن بنا تاکہ سپاہ پاسداران نے انقلاب کی تربیت اور تنظیم سازی میں حصہ لے۔
سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کہ نہ تنہا حربش اصل است، سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کہ خود ابتدا روحانی و طلبه است کہ بعد سلاحی در دست گرفته است۔
لیکن سپاہ کو ایک پیشہ ور فوجی تنظیم بننے کے لیے صرف تربیت کی ضرورت نہ تھی، ستائیس مارچ سن 1979 کو آیت اللہ خامنائی نے امام خمینی کی طرف سے انقلابی کونسل کے اجلاس میں مختلف مسائل کو اٹھایا تاکہ یہ ادارہ ایک سرکاری اور پیشہ ور ادارہ بن سکے، خاص طور پر اب جبکہ سپاہ کردستان سے ایرانی سرحدوں کی محافظ بن چکی تھی اور وہ علیحدگی پسندوں کے خلاف لڑ رہی تھی۔ کرنی پر بہت زیادہ دباؤ تھا، بالآخر بازرگان نے کرنی کو فوج کی جوائنٹ اسٹاف کی سربراہی سے ہٹا دیا۔ اس ہٹائے جانے کے فوراً بعد فرقان گروہ، جس نے اسلام کو مارکسی نظریات سے جوڑ دیا تھا، نے کرنی کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ فرقان گروہ نے تہران کے ولی اثر چوک کے قریب کرنی کو ان کے گھر میں شہید کر دیا۔ انقلاب کی تاریخ میں دہشت گردی کی بھینٹ چڑھنے والے پہلے شہید کرنی تھے اور وہ شہادت کے بعد لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر فائز ہوئے۔ آپ کو حضرت معصومہ قم کے روضہ اقدس میں دفن کیا گیا۔
در جبلی کے طاغوت اصرار داشت تمام مبانی انسانی اسلامی رو از یادها ببرد و اونجا که اسلام خودنمایی می کرد در صدد تقطعه و تحقیر برمی آمد، بسیار شاهد بودم که ضمن تأسف بسیار همیشه می گفت که اینها می خواهند کاهگل بر خورشید بمالند و دنیا را از نور حقیقت اسلام بی بهره نگه دارند. زهی تصور باطل، زهی خیال محال.
تھوڑی دیر بعد فرقان گروہ نے آیت اللہ مطہری کو بھی قتل کر دیا، تاکہ سب کو معلوم ہو جائے کہ اس نئی جنگ میں علماء اور فوج واقعی ایک ہی محاذ پر ہیں۔
اس بات پر توجہ فرمائیے کہ ہمارے دشمن نے شہید مطہری کو قتل کر کے اپنے آپ کو رسوا کیا ہے، خود کو بے نقاب کیا ہے، اس نے اپنا تعارف کروا دیا ہے۔ مطہری کے خلاف کون ہے؟ اس عظیم استاد کی شخصیت کے کتنے پہلو ہیں؟ ان کی شخصیت کا سب سے اہم عنصر عین اسلام اور صراط مستقیم پر چلنا ہے۔
22 مئی سن 1979 کو عبوری حکومت کے وزیر اعظم بازرگان امام خمینی سے ملاقات کے لیے قوم آئے۔ اس ملاقات میں امام خمینی نے فوج کی طرف سے آنے والی بعض اطلاعات پر تشویش کا اظہار کیا۔ بازرگان نے فوج کے مشترکہ ہیڈ کوارٹر کا دورہ کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن وہ عسکری مسائل سے زیادہ آشنائی نہیں رکھتے تھے، اس لیے پہلے انقلابی کونسل کے ایک ایسے رکن کے پاس جانے کا سوچا جو عسکری اور فوجی اداروں سے واقفیت رکھتا ہو۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے آیت اللہ خامنائی سے رابطہ کیا۔ یہ تصویر اس دن سے متعلق ہے۔ یہ آیت اللہ خامنائی کا فوج کے جوائنٹ اسٹاف کا پہلا دورہ تھا، جہاں آرمی کے ایک ایماندار اور خوش فکر بریگیڈیئر جنرل فلاحی سے ان کی ملاقات ہوئی۔
جناب فلاحی ایک قابل احترام انسان تھے۔ ایک سفر میں ہم ایک ساتھ چابہار گئے، وہ ماہ رمضان تھا۔ خیر، جہاز میں سارے مسافر تھے، سب کو کھانے کے لیے کچھ دیا گیا اور ہم سب نے کھایا، لیکن جناب فلاحی نے نہیں کھایا۔ میں نے پوچھا، جناب فلاحی آپ نے کیوں نہیں کھایا؟ انہوں نے کہا، میں روزے سے ہوں۔ میں نے حیرت سے پوچھا، سفر میں؟ انہوں نے کہا، میرا کام ہے، میرا کام ہر وقت سفر کرنا ہے، لہذا میں روزہ قصر نہیں کر سکتا۔
اس دورے کے بعد بازرگان دوبارہ قم میں امام خمینی کے پاس رپورٹ پیش کرنے کے لیے واپس گئے۔ اس بار آیت اللہ خامنائی بھی امام خمینی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ فوج کی کمان میں تبدیلیاں کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اسی ملاقات میں امام خمینی نے فوج میں اپنی نمائندگی آیت اللہ خامنائی کے سپرد کی۔ مئی سن 1979 کے تیسرے دن آیت اللہ خامنائی نے ایک اہم مسئلہ اٹھانے کے لیے انقلابی کونسل کے اجلاس میں شرکت کی۔ وہ یہ کہ قائدین انقلاب کو فوج پر زیادہ توجہ دینی چاہیے، فوج کو بدگمانی سے نہیں دیکھنا چاہیے، فوج کے جوانوں کو محفوظ کیا جائے، فوج میں بہت زیادہ سوجھ بوجھ اور فکری قوت موجود ہے اور اس پر زیادہ سنجیدگی سے توجہ دی جانی چاہیے۔ فوج کو اپنے سے دور کرنا عقل مندی نہیں ہے، خواہ اس کے لوگ ہوں یا ادارے ہوں۔ آیت اللہ خامنائی کی طرف سے فوج کا بھرپور دفاع عوام دشمنوں اور منافقوں کی باتوں کا جواب تھا کہ جو فوجیوں کو دور کرنا چاہتے تھے اور عسکری اداروں کو تباہ کرنا چاہتے تھے۔ فوج کے بغیر ان کا کام آسان ہو جانا تھا، فوج کو ختم کر دینا چاہیے۔ وہ یہی کہہ رہے تھے کہ فوج کو تحلیل کر دیں، فوجی عہدوں کا کوئی مطلب نہیں۔ انقلاب کے شروع میں تو عوام پسند الفاظ تھے کہ یہ فوجی عہدے امتیازی سلوک ہیں، ایسا کیوں، یہ درجے کیا ہیں، ایسی ہی باتیں کرتے تھے وہ لوگ۔ 22 جون سن 1979 کے آخری دنوں میں انقلابی کونسل کے فیصلے سے آیت اللہ خامنائی نے وزارت دفاع میں معاون امور انقلاب کا عہدہ سنبھالا۔ اس سال کے موسم گرما میں عبوری حکومت کے کچھ وزیروں نے بیان دیا کہ ہمیں امریکی جدید اسلحے کی ضرورت نہیں ہے، اس اسلحے کو واپس کر دیں اور اس کی رقم ملک کی تعمیر میں خرچ کریں۔
اشکالات نگہداری این هواپیماها در شرایط کنونی چی هست؟
جی جی بالکل، آقای یزدی نے انٹرویو دیا اور کہا ہم F-14 واپس کر دیں گے۔ میں اس وقت مشہد میں تھا اور سپاہ پاسداران کے کسی مرکز کا دورہ کرنے پہنچا تھا۔ جیسے ہی میں نے سنا کہ انہوں نے ایسی بات کی ہے، میں نے ریڈیو والوں کو بلانے کا حکم دیا تاکہ وہ انٹرویو کریں۔ میں نے کہا، جو کوئی یہ کام کرے گا وہ ملک کے ساتھ خیانت کرے گا، لہذا ہرگز استخدام کی اجازت نہیں دیں گے، ورنہ وہ تو چاہتے تھے کہ F-14 واپس کر دیں۔
ممکنه بفهمیم به طور کلی این وسایل تجهیزاتی که در اینجا هستش از کجا به دست اومده و توضیحاتی بفرمایید؟
آیت الله خامنه‌ای نے ملک کے اندر گروپوں کی مسلح تحریکوں اور کردستان جیسے سرحدی صوبوں میں علیحدگی پسند جنگوں کے ساتھ ساتھ بعض حکومت کی سرحدی نقل و حرکت دونوں کو دیکھا۔ 13 اگست 1979 کو آیت اللہ خامنائی نے بالآخر ایک اہم اعلان کیا، اب سے معاہدے کی کسی بھی منسوخی یا نئے معاہدے کو وزارت دفاع کے معاون انقلابی امور کے ساتھ ہم آہنگی کیے بغیر اعلان نہیں کیا جائے گا۔ اس اہم دستاویز کی وجہ سے جدید ہتھیاروں کی واپسی کے معاملے کو عبوری حکومت کے اختیارات سے مستقل طور پر نکال دیا گیا۔ آیت اللہ خامنائی نے فوج میں امام کے نمائندے اور وزارت دفاع کے معاون انقلابی امور کے طور پر کئی دوسرے اہم کام بھی انجام دیے۔ پہلا کام نظریاتی سیاسی شعبے کی تشکیل تھا جو بعد میں اس کے اہم ستونوں میں سے ایک بن گیا اور اس کا نام بدل کر عقیدتی سیاسی شعبہ رکھ دیا گیا۔
اس سے پہلے کہ ہم عقیدتی سیاسی شعبہ تشکیل دیں، خیال تھا کہ ان افسروں میں سے کچھ افراد انقلابی مفاہیم سے آشنا ہو جائیں۔ ایک پروگرام ترتیب دیا، کچھ افراد کا انتخاب کیا، اساتذہ اور شاگردوں دونوں کی ایک فہرست تیار کی۔ میں سربراہ کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک انقلابی کونسل کے ایک عالم دین کی حیثیت سے نظریاتی سیاسی شعبہ تشکیل دے سکتا تھا جس کی ہم نے وہاں بنیاد رکھی۔ اسی طرح انجمن اسلامی کے بھی کئی ایک یونٹ قائم کیے۔
فوجی خاندانوں کی فلاح و بہبود کے لیے آیت اللہ خامنائی کے اقدامات میں سے ایک کام اتکا اسٹوروں کی بندش کو روکنا تھا، لیکن شاید فوج کو خود کفیل بنانے کے اقدامات سے بڑھ کر کوئی کام اہم نہیں تھا۔
همراه این مهندس مردان دلاور ارتش اسلام به کلاس هایشان می روید. با یادگیری این دروس است که آنان می توانند هر وسیله ای را که به روی چهارچرخه‌ای سوار شده باشد تعمیر، مراقبت و نگهداری کنند.
که زمانه می ایرانی فوج کی تعداد 200,000 تھی، لیکن اس کے مقابل امریکی فوجی ماہرین کی تعداد 50,000 تھی، یعنی ہر 4 ایرانی فوجیوں کے لیے ایک امریکی فوجی تھا۔
در موقع حرکت از کمپ گوریلا به هدف مهمترین عمل چیه؟
مهمترین عمل تامینه.
بله، بیاگر ایمن هم تامین مهمترین عمله.
فوج کے جدید آلات کی دیکھ بھال وغیرہ سب کچھ امریکہ کے ہاتھ میں تھا اور ایرانیوں کو اس حوالے سے زیادہ اختیار حاصل نہیں تھا۔ ان کی معاشی پالیسیاں امریکیوں پر واضح تھیں۔ مزید مشیر اور ان مشیروں پر ایران کے بڑھتے ہوئے انحصار کا مطلب امریکہ کے لیے زیادہ رقم کی فراہمی ہے۔ امریکہ نے نہ صرف ہتھیار فروخت کیے بلکہ ان کی مرمت کے لیے پیسے بھی لیے اور ایران میں اپنے 50,000 فوجیوں کے لیے ملازمتیں پیدا کیں۔ اس کے علاوہ فوجی ساز و سامان کے تکنیکی راز بھی اپنے پاس رکھے اور ایرانی ان آلات کے پیچھے چھپے تکنیکی مسائل سے بے خبر تھے۔ انقلاب کے بعد بھی یہ صورتحال برقرار رہی، لیکن جب 18 ستمبر 1979 کو تقی ریاحی نے وزارت دفاع سے استعفیٰ دے دیا اور ڈاکٹر چمران وزیر دفاع بنے تو امریکی فوجی مشیروں کی بے دخلی کا معاملہ تیز ہو گیا۔ اب اصل مسئلہ فوج کی خود کفالت تھا۔
ہم نے خود کفالت کا جہاد شروع کیا۔ جب میں امام خمینی کے مشاورتی دفتر میں تھا تو فضائیہ کے کچھ لوگ میرے پاس آئے۔ یہ فضائیہ کے مومن وفادار لوگ تھے۔ وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے انقلاب کے دوران تہران اور مہرآباد ایئر بیس کو برقرار رکھنے، باقی رکھنے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ وہ میرے پاس آئے اور کہا کہ ہم تعمیر کر سکتے ہیں۔ فوج کے اندر چیزیں بنانے کے قابل ہونا ہر ایک کے لیے بالکل نیا تجربہ تھا۔ ہم نے چند ملاقاتیں کی اور انہوں نے مجھے تجویز دی، کہا کہ آئیے اس کے لیے ایک ادارہ بنائیں۔ میں نے کہا اس میں کوئی حرج نہیں۔ ہم نے ایک شعبہ بنایا اور اسے خود کفالت جہاد کا نام دیا اور انہی کی ذمہ داری لگائی۔ خود کفالت جہاد نے اپنے آغاز اور ارتقاء میں بالکل بھی کسی پر انحصار نہیں کیا۔ ان کا مقصد بھی خود انحصاری پیدا کرنا تھا۔
It was another small victory for the activists who are fully backed by their country's supreme ruler, the Ayatollah Khomeini.
اس موقع پر انقلاب کے بعد سب سے بڑی تبدیلی رونما ہوئی۔
The next move is evidently up to the United States.
اور امام کے پیروکار طلبہ نے ایران کے سب سے بڑے دشمن کے جاسوسی اڈے پر قبضہ کر لیا۔
السلام حالتون خوبه؟
موفق باشید.
مثل اینکه شما خوب فارسی صحبت میکنید.
بله، صحبت کنیم دیگه.
وسیله مطالعه و اینها داری؟
بله.
کتاب داری؟
بله.
وضع بهداشت خوبه؟
وضع بهداشت خوبه. چیزی نیست، همون میریم و چیز اینجا هست. لباس شویی و اینا هست.
در این اتاق تنها هستید شما؟
بله.
خب کلاً بچه‌ها که اینجا هستن فکر می‌کنم میزبان‌های بدی نباشن.
والا یه اشکالی که داره اینه که خیلی تعارفین. آها. البته این که از خصوصیت ایرانی‌ها هستن و وقتی که مهمون میاد دلشون نمیخواد که مهمونشون برن اصلا. هی میخوان مهمونشون نگه دارن. هی بیشتر بمونن. منم میگم منم هی میگم بس، میگن نه آقا بیشتر بمونی.
بله.
من میگم بس نگم، میگن زوده. بیشتر بمونی. این تعارفی زیادی بعضی موقع آدم یه کمی ناراحت میشه.
ملول میشه یه خورده. البته اینا هیچ دلشون نمیخواد شما بمونید اینجا. برعکس میگه که من اطلاع دارم هم بچه‌ها و هم همه ملت ایران. چون این بچه‌ها هم خودشون نیستن، اینا در حقیقت یه نموداری از احساسات مردمه. اینا دلشون نمیخواد شما اینجا باشید، به عکس دلشون میخواد که هرچی زودتر شما برید. منتها خب این کلیدش دست اینها نیست، دست ما هم نیست، دست اون کسانیست که حاضر نیستن به خواسته به حق یک ملت جواب بدن. این تصدیق میکنید شما که محمد رضای پهلوی باید بیاد اینجا محاکمه بشه؟
برای که حرفی ندارم در این
یعنی فکر میکنم هر آدم منصفی این مسئله رو خیلی روشن میتونه بفهمه.
بله.
اون مجرمه.
بله.
باید بیاد اینجا خب محاکمه بشه.
تو اون که شکی نیست. بله. یعنی اون در مجرم بودن اون که شکی نیست.
جاسوسی کے اڈے پر قبضے کے بعد عبوری حکومت مستعفی ہو گئی. پاسداران انقلاب کے قیام کو گزرے چند مہینوں میں عبوری حکومت نے پاسداران انقلاب کی مدد کے لیے کوئی مؤثر کردار ادا نہیں کیا تھا. اب انقلابی کونسل کی طرف سے اور سپاہ کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے دسمبر سن 1979 کے تیسرے دن سپاہ کی سپہ سالاری آیت اللہ سید علی خامنائی کو سونپی گئی. انہی دنوں آیت اللہ سید علی خامنائی نے مغربی فوج کے کمانڈر محمد بروجردی سے کہا، کردستان میں علیحدگی پسند انقلاب مخالف گروہوں سے نمٹنے کے لیے کرد عوام کے ساتھ وسیع تعلقات قائم کریں. یہ رابطے کرد مسلمان پیشمرگان گروپ کے قیام کا باعث بنے. پیشمرگان کرد لوگوں پر مشتمل گروپ تھا جو انقلابی نظریات کی خاطر ان علیحدگی پسند انقلاب مخالف گروہوں کے خلاف لڑتے تھے. چھبیس نومبر کو امام نے بسیجے مستضعفین کی تشکیل کا فرمان جاری کیا.
پہلے بسیج کے بارے میں جب امام خمینی نے بسیج مستضعفین کا حکم دیا تو ہم نے بسیج مستضعفین کو منظم کرنے کا ایک منصوبہ شروع کیا اور ہم نے ایک ایک دو دو افراد پر مشتمل یونٹس تشکیل دیے. یوں اس رضاکار تنظیم یعنی بسیج کا آغاز ہوا.
1989 میں صدارتی انتخابات ہوئے. بنی صدر انتخابات کا فاتح تھا. اس نے حزب جمہوری اسلامی کے نقطہ نظر کی کھلے عام مخالفت کی جس کے بانیوں میں آیت اللہ خامنائی بھی تھے. اس نے امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے کچھ ساتھیوں بشمول آیت اللہ خامنائی کی مخالفت کی. آیت اللہ خامنائی نے 24 فروری سن 1980 کو اپنے فوجی عہدوں سے استعفیٰ دے دیا.
فروری یا مارچ کا مہینہ تھا. اس مہینے کے آغاز کے آس پاس شاید کچھ دن پہلے یا بعد میں جب جناب بنی صدر حفاظ کے سربراہ بنے یعنی وہ امام خمینی کے نمائندے اور سپہ سالار کے نمائندے بن گئے انہیں چیف کے عنوان سے پکارا جانے لگا. میں نے دیکھا کہ اب میرے لیے وزارت دفاع میں رہنا غیر ضروری ہے بلکہ ناممکن ہے کیونکہ بنی صدر نے ہمیں کام کرنے کی اجازت ہی نہیں دی. جس طرح شورہ عالی دفاع میں انہوں نے ہمیں کام کرنے کی قطعاً اجازت نہیں دی. اس کے بعد میں وضاحت کروں گا. چنانچہ میں نے اپنے دوستوں سے مشورہ کر کے استعفیٰ لکھا. جناب بنی صدر نے بھی اس استعفے کا خیر مقدم کیا کہ میں نے استعفیٰ دے دیا.
1980 کا سال اس وقت شروع ہوا جب باس حکومت کی جارحیت کا خطرہ بڑھ رہا تھا. اس کے ساتھ ہی امریکہ میں کارٹر کی حکومت نے ایران سے تعلقات توڑنے کے بعد اسلامی جمہوریہ کو دھمکی دی. 19 اپریل سن 1980 کو آیت اللہ خامنائی نے پارس نیوز ایجنسی کو انٹرویو دیتے ہوئے اس اتفاق کو صدام امریکی گٹھ جوڑ قرار دیا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ تجزیہ حقیقت کے کتنا قریب ہے۔ اس تجزیے کی درستگی کی پہلی علامت یہیں سے سامنے آئی تھی جب ایران کے وسطی صحرا میں 5 مئی 1979 کی صبح یس فوج کے کمانڈر محمد منتظر قائم صحرائے تبس سے مشکوک خبر سن کر اس علاقے میں گئے۔ تبس میں امریکی فوج کے کچھ ہتھیار، چند جلے ہوئے ہیلی کاپٹر اور کچھ امریکی فوجیوں کی لاشیں بکھری پڑی تھیں۔ جلد ہی واضح ہو گیا کہ کل رات امریکہ نے تہران پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا تھا تاکہ امریکی جاسوسوں کو آزاد کروا سکے، لیکن ریت کے طوفان نے اس منصوبے کو برباد کر دیا۔ تبس کی خبروں نے امام کو پریشان کر دیا تھا۔ سب سے مشکوک بات یہ تھی کہ تبس سے امریکیوں کے بھاگنے کے بعد کچھ کمانڈروں نے تبس میں امریکیوں کی باقیات پر بمباری کا فیصلہ کیا۔ اس بمباری میں یزد فوج کے کمانڈر محمد منتظر قائم شہید ہو گئے۔ 10 مئی کو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے آیت اللہ خامنائی اور شہید مصطفیٰ چمران کو شورائے عالیہ دفاع میں اپنے نمائندوں کے طور پر مقرر کیا۔ وہ شورا جو ملک کے عسکری مسائل کا سب سے بڑا فیصلہ ساز ادارہ تھا، اس کی صدارت بنی صدر کے پاس تھی۔ اس نئے حکم میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے آیت اللہ خامنائی کو حکم دیا کہ وہ فوج کی حالت کے بارے میں ہر ہفتے انہیں رپورٹ کرے۔ یہی وجہ تھی کہ آیت اللہ خامنائی رحمۃ اللہ علیہ نے فوجی مشاورتی مرکز کے طور پر ایک دفتر قائم کیا تاکہ امام خمینی کی طرف سے فوج اور سپاہ پاسداران کے مسائل اور فوجی یونٹوں، مراکز اور ہیڈ کوارٹر سے منسلک دفتروں سے تفصیلی رپورٹس تیار کر کے امام کے سامنے پیش کریں۔ تہران میں سب کچھ پرسکون دکھائی دے رہا تھا، تاہم 9 جولائی کی رات کو آیت اللہ خامنائی کے گھر میں ایک اجنبی کی موجودگی نے امن کو درہم برہم کر دیا۔ فضائیہ کا ایک پائلٹ بڑی خبر لے کر آیا تھا۔ فوج کے اندر در اندازی کا ایک نیٹ ورک جس کی قیادت بیرون ملک سے اور شاہ کا آخری وزیر اعظم شاہپور بختیار کر رہا تھا، اس نے ایک بڑی بغاوت کا منصوبہ بنایا تھا۔ سپاہ کے لوگ در اندازی کے بارے میں کچھ سراغ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے، لیکن اس کے طول و عرض ابھی بھی نامعلوم تھے۔ اب یہ واضح ہو گیا تھا کہ یہ گروہ ایک بغاوت کے دوران جمران میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی رہائش گاہ کو بم سے اڑانے کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ دیگر اہم مراکز جیسے مجلس شورا اسلامی، ایوان صدر اور فوج کا مرکزی ہیڈ کوارٹر اور سپاہ بھی بغاوت کے منصوبہ سازوں کے اہداف میں شامل تھے۔ عملے کو امام خمینی سمیت ملک کے دیگر حکام تک پہنچایا۔ ایک فوجی کارروائی میں بغاوت کے منصوبہ سازوں کے نیٹ ورک کی نشاندہی کی گئی اور بغاوت کے رہنماؤں اور اراکین کو گرفتار کر لیا گیا۔ اعترافی بیانات میں یہ بات سامنے آئی کہ آیت اللہ خامنائی کے فوج چھوڑنے کے فوراً بعد بغاوت کے منصوبہ سازوں کی ملاقاتیں شروع ہو گئی تھیں۔
بغاوت کی سازش کا پہلا اجلاس 15 فروری کو ہوا۔ اپریل کے مہینے کے آس پاس یا مارچ کے آخر میں فوج کے اندر پہلی انقلاب مخالف تحریک شروع ہوئی اور آخرکار 11 یا 12 جولائی کو بغاوت کی تمام تیاریاں مکمل کر لی گئیں اور بغاوت ہونے والی تھی۔ دوسرے لفظوں میں یہ سچ ہے کہ گزشتہ 4 مہینوں کے اندر فوج میں امام خمینی کے نمائندے کی عدم موجودگی وجہ بنی اور یہ تمام واقعات رونما ہوئے۔ اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وزارت دفاع میں امام خمینی کے نمائندے کی موجودگی اور انقلابی کونسل کے نمائندے کی موجودگی جیسا کہ پہلے تھا فوج میں کیا اثر رکھتی ہے۔ مجھے فخر ہے کہ جب میں وزارت دفاع میں تھا، اگرچہ میں نے فوج میں براہ راست مداخلت نہیں کی، لیکن کم سے کم یہ ضرور تھا کہ میری موجودگی کو فوج میں انقلاب اسلامی کی موجودگی سمجھا جا سکتا ہے۔
اس سال موسم گرما میں عراقی باس حکومت کے سرحدی حملے بہت بڑھ گئے تھے۔ تبالے جنگ بچ چکا تھا اور دشمن اپنے اصل ہدف کے قریب پہنچ رہا تھا۔ جنگ کا منظرنامہ اتنا واضح تھا کہ سب نے اسے محسوس کیا۔
استنباط من اون برنامه شوم و گسترده‌ای که ما پیش بینی می‌کردیم و در اذهان منتشر شده بودش که همه عناصر ضد انقلاب و از امریکای جهانخوار گرفته است تا شرکا نامشروعش در همه جای دنیا. از لحاظ سیاسی حلقه محاصره سیاسی رو تنگتر میکنن، حلقه محاصره اقتصادی روز بروز تنگتر میشود، عملیات روانی و فعالیت های روانی هر روز به شکلی متناسب با زمان علیه کشور ما هدایت میشود و این عامل کوچک جهانخوار جهانی هم هرچه نیرو دارد از داخل خاک عراق و سایر مرزهای غربی و شمالیش گردآوری کرده است و در مرز ما متمرکز کرده است و تنها استدعایی که از حضور ملت ایران دارم این است که مسئله رو جدی تلقی بفرمایند.
بینندگان عزیز، برای شما گزارشی تهیه کردیم از مواضع نیروهای ارتش جمهوری اسلامی ایران در مرز عراق. صدها کیلومتر رو به وسیله هلیکوپتر در نوار مرزی ایران با عراق طی کردیم و به چند موزه که افراد ارتش در اونجا مستقر شدن رفتیم. ولی اون چیزی که در اینجا دیدیم، در بیشتر نقاط روحیه اکثر برادران ارتشی ما کاملا خوب هست و در خودشون این آمادگی رو احساس میکنند که از وجب به وجب خاک میهن عزیز ما دفاع کنند در مقابل هر دشمن.
تاهم صدر نے دفاعی معاملات پر کوئی توجہ نہ دی اور شورای عالی دفاع کے اجلاس بھی منعقد نہیں کر رہا تھا، جبکہ ایران کے خلاف عراق کی سرحدی جارحیت عروج پر تھی۔ ایران میں صدام کی باس حکومت کا پہلا سرحدی حملہ 2 اپریل 1979 کو شروع ہوا۔ 1979 کے دوران صدام کی حکومت نے 84 بار ایران کی سرحدی خلاف ورزی کی۔ ایران کے خلاف صدام کی جارحیت کے آغاز سے صرف چند روز قبل آیت اللہ خامنائی نے نماز جمعہ کے خطبوں میں عوام کو پیغام دیا کہ ہماری مسلح افواج پر اعتماد ہیں اور ہر طرح سے دشمن کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔
میرے بہنوں اور بھائیوں جو میری باتیں سن رہے ہیں یا پھر بعد میں سنیں گے، میں آپ کو خوشخبری دیتا ہوں، ہماری سرحدوں پر لڑنے والی افواج کے حوصلے بہت بلند ہیں اور قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، ہر وقت تیار ہیں۔ وہاں ایک سپاہی بیٹھا ہے، اسے اطلاع دیتے ہیں کہ اسے محکمے میں نوکری سے نکال دیا گیا ہے۔ بعض اوقات غلطیاں ہوتی ہیں، اصلاح الٹ کام کرتی ہے۔ یہ سپاہی کہتا ہے، اگر میں فوج کا حصہ نہ رہوں تب بھی اس جگہ سے نہیں ہٹوں گا، میں یہی رہوں گا، میں شہید ہونے تک لڑتا رہوں گا۔ یہ ہمارے سپاہی کا جذبہ ہے، یہ ہماری فوج ہے۔
اس متاثر کن منظر کے ساتھ آیت اللہ خامنائی نے ملک کے فوجیوں کی مظلومیت کا بھی مشاہدہ کیا۔ وہ فوجی جو منافقوں اور مارکسی عسکریت پسندوں کے انتہائی منفی پروپیگنڈے کا نشانہ بنے۔
لوگ کہتے ہیں مردہ باد منافقین، انقلابی ہونے کا دعویٰ کرنے والے کچھ لوگ مردہ باد امریکہ کہنے پر احتجاج کرتے ہیں، جبکہ منافق امریکہ کی انگلیوں پر ناچنے والے ہیں، اس لیے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پھر وہ خود گلی میں نکلتے ہیں، 10 لوگ یا 5 لوگ ہمت کرتے ہیں، کیونکہ لوگ ان کی باتوں کو برداشت نہیں کرتے، اور وہ جو جرات کرتے ہیں بیوقوفی کرتے ہوئے چل پڑتے ہیں۔ وہ سپاہی پاسدار کے خلاف مردہ باد کے نعرے لگاتے ہیں، کیا یہ امریکی نعرہ نہیں؟ آج پاسداران انقلاب اسلامی اور فوجی جو بے لوس لڑ رہے ہیں اس خطے میں امریکہ کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ جو کوئی بھی ان کے خلاف کوئی کام کرے یا بیان دیتا ہے وہ امریکہ کے فائدے کے لیے کام کر رہا ہے، وہ امریکی ایجنٹ ہے۔
22 ستمبر 1980 کو آیت اللہ خامنائی دوبارہ جنرل کارخانے میں واپس آئے، وہ جگہ جہاں انہوں نے انقلاب کی فتح کے لمحے گزارے تھے۔
اس تاریخ سے ان کی مجھ سے دوستی ہو گئی، فیکٹری کے مزدوروں کی مجھ سے اچھی دوستی ہو گئی۔ وہ آتے جاتے اور مجھے مدعو کرتے رہتے تھے، اور میں ایک دو بار اس فیکٹری میں جا بھی چکا تھا۔ اس دن انہوں نے مجھے تقریر کرنے کی دعوت دی۔
وہ ابھی تک نہیں جانتے تھے کہ اس بار ان کی موجودگی ایران کی تاریخ کے ایک اور اہم لمحے سے منسلک ہو جائے گی۔ وہ ہال میں کارکنوں کے جمع ہونے تک ایک کمرے میں انتظار کر رہے تھے، لیکن اچانک در و دیوار ہلنے لگے۔
31 شهریور 59 رژیم عراق پس از ناکاماندن ترفندهای گوناگون سلطه‌گران بین المللی و در رأس آنها دولت آمریکا به منظور براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران با حمله به فرودگاه بین المللی مهرآباد و دیگر فرودگاه‌های حساس کشور آغازگر جنگی بر علیه کشور اسلامی ایران می شود.
آیت الله خامنه‌ای نے ذاتی طور پر تیاروں کو دیکھا.
ہم نے کہا کہ یہ کیا ہوا؟ ہم اٹھ کر اس کھڑکی کے پاس گئے. میں نے سوچا کہ یہ پچھلی طرف سے ہے. میں نے ایک بار گہرے زیتونی رنگ کے دو جنگی جہازوں کو دیکھا. وہ اس طرح اوپر گئے. ایک نے بتایا کہ انہوں نے بمباری کی ہے.
مغربی ممالک کی حمایت سے صدامی حکومت نے انقلابی ایران پر حملہ کرنے کی جرات کی. ایک ملک گیر حملہ جو اب آیت اللہ سید علی خامنہ‌ای کے فوجی دور کے ایک نئے باب کا آغاز تھا.